Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil kareem. Amma ba'd. Fa'auz billahi minash shaykhanir rajeem. Bismillahir rahmanir rahim. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان صدق الله العلي العظيم. ایک بار عقیدت اور محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت میں درود شریف کا نذرانہ پیش کر لیں. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. رفقان گرامی اور عزیزان ملت، یہ بات آپ سب لوگوں کو اچھی طرح معلوم ہے. اب یہ مجھے پتا نہیں کہ اس معلوم ہونے کے بعد اس پر لوگوں کا عمل کتنا ہے اور کتنا نہیں، کہ رسول پاک سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے بہتر زمانہ میرا زمانہ ہے، پھر ان لوگوں کا زمانہ جو جنہوں نے میرا زمانہ پایا ہے، ان کو جو لوگ پا لیں تو ان کا زمانہ دوسرے نمبر پر بہتر ہے. پھر وہ لوگ جنہوں نے ان صحابہ کو پانے والوں کو پا لیا، ان کا زمانہ سب سے بہتر ہے. اب تین زمانے تو بہتری کے زمانے بتا دیے سرکار نے. ایک تو اپنا زمانہ جس میں صحابہ کرام کا پورا پیریڈ آتا ہے، پھر صحابہ کرام کو جن لوگوں نے پایا وہ تابعین ہیں، وہ عمدہ مانے جاتے ہیں. اس کے بعد تب اے تابعین کا دور آیا، اس میں دونوں طرح کے لوگ رہے، کہ یہ تیسرے نمبر پہ تھا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو سب سے بہتر لوگ ہیں ان کو کہا جاتا ہے صحابہ، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اصحابی کا نجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم، میرے صحابہ ہدایت کے ستارے ہیں، ان میں سے جس کی پیروی کر لوگے ہدایت پر رہو گے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو برا مت کہو. میں یہ ترجمہ نہیں کرتا کہ برا بھلا مت کہو، بھلا کیوں نہیں کہیں گے، برا مت کہو، وہ بھلے ہیں اور بھلے کو برا نہیں کہا جاتا. تو میرے صحابہ میں سے کسی کو کوئی برا نہ کہے. فلو ان احدکم لو انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصیفہ. یہ حدیث بخاری شریف کتاب المناقب مناقب صحابہ میں ذکر ہے، کہ میرے صحابہ کو برا نہ کہو، اس لیے کہ ان کی شان یہ ہے کہ اگر تم میں سے کوئی آدمی سونے کے پہاڑ احد پہاڑ کے برابر سونا اللہ کی راہ میں خیرات کر دے, تو میرے صحابی کے ایک سیر آدھے سیر جو کے برابر بھی نہیں پہنچے گا. یعنی اگر صحابہ آدھا سیر جو خدا کی راہ میں تقسیم کر دیں تو اللہ کے ہاں اس آدھے سے جو کا وزن احد پہاڑ کے برابر سونا نہیں کر سکتا برابر. اب سمجھ میں آ رہی ہے کچھ بات؟ احد پہاڑ کتنے کروڑ ٹن کا ہوگا, دس بیس ٹن کی بات نہیں کر رہا ہوں, کتنے کروڑ ٹن کا ہوگا, مگر اتنے ٹن سونا برابری نہیں کر سکتا آدھے سیر جو کی. صحابہ کے ہاتھ سے جو آدھا سیر جو نکل گیا اس کا وزن اتنا ہے, تو اب صحابہ کا وزن کتنا ہوگا؟ پوری امت اگر ایک طرف رکھی جائے اور صحابہ ترازو کے دوسرے پلے میں تو وہ بھاری ہو جائے. سمجھتے ہیں آپ؟ ان صحابہ کی شان یہ, ان صحابہ کرام نے عظمت بارگاہ رسالت کے لیے اپنے ماں باپ تک کو چھوڑ دیا, بھائی بہن سے علیحدگی کر لی. کتنے ان میں وہ ہیں کہ جب مقابلے کا وقت آیا دیکھا کہ وہ ایمان نہیں لایا, میرا ماموں ہے ایمان نہیں لایا, تلوار اٹھائی سر الگ کر دیا. کتنوں نے اپنے چچا اور بھائی تک کو بھی زندہ نہیں رہنے دیا. سمجھ گیا؟ یہ شان ان لوگوں کی. اور اللہ تبارک و تعالی نے اس چیز کی ان کو تعلیم دی تھی, اور رسول پاک کا یہی حکم تھا. یہاں تک کہ ذرا سوچو کہ قرآن حکیم میں کافر اور منافق دونوں کا ذکر ہے, مسلمانوں کا بھی ذکر ہے, منافقوں کا بھی ذکر ہے, مگر جب عذاب کا ذکر آیا تو اللہ نے فرمایا لِيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ. تو عذاب دینے میں نام کس کا پہلے ذکر کیا؟ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ. اور پھر اس کے بعد نمبر دیا المشرکین والمشرکات, مشرکین کا نمبر دوسرے میں رکھا. پہلے درجے میں جن کو عذاب ملنا ہے وہ منافقین ہیں, اور مشرکین یہ دوسرے نمبر پہ آتے ہیں. اس سے آپ سمجھ لو. پھر فرمایا ان المنافقین لفی الدرک الاسفل من النار, منافقین جہنم کے سب سے گہرے والے طبقے میں رہیں گے. سمجھ میں آئی بات؟ یہ فرمایا. ایک سورہ توبہ میں منافقین کے بارے میں ایک آیت اتری کہ تم لوگ ان کا بائیکاٹ کرو, تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف لائے, اور نماز ہو چکی تھی, پوری مسجد کھچا کھچ بھری ہوئی, تو ایک ممبر پر سے یہ آیت پڑھ کر سرکار نے فرمایا اے فلاں ابن فلاں اخرج من المسجد فانک منافق, اے فلاں مسجد سے نکل تو منافق ہے. وہ ذرا سا کٹ متایا تو اس کے चचाजाद भाई वो उठे और उसकी टांग, उससे कहा कि उठ चल मस्जिद के बाहर, कहा मैं नहीं जाता, बस उसकी टांग पकड़ी और यूं उल्टा खड़ा कर दिया, सर नीचे पांव ऊपर, और घसीटते हुए लेकर मस्जिद के बाहर गए और 5 लात जोर जोर से मार के फरमाया कि अब इस मस्जिद में तूने जिंदगी की किसी सांस में कदम रखा तो मेरी तलवार होगी, तेरा सर होगा। समझ में आई बात? अब दूसरे का नाम लिया, वो भी उठ नहीं रहा था, तो रसूल पाक के सबसे पहले मदीने पाक के मेजबान सैयदना अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के खानदान का सबसे ज्यादा करीबी था उनका, वो गए उसके पास, उसके सर के बाल पकड़े और यूं हाथ में लपेट लिया और यूं घसीटते हुए मस्जिद के दरवाजे के बाहर लाए और पटक के वहां उसकी खूब पिटाई की और ये कहा कि आइंदा से ऐसा मत करना कि मस्जिद में तू कदम रखे, और रखेगा तो ऐसी सजा दूंगा कि न तू चलने फिरने के लायक होगा, न देखने के लायक होगा, तेरे हाथ पांव सब तोड़ करके जिंदा तुझे ऐसे ही छोड़ूंगा कि उसकी तकलीफ जिंदगी भर तू भुगतता रहे। तो 80 आदमियों को इस तरह से इज्जत दे देकर सहाबाए किराम ने मस्जिद से किस तरह निकाला है, ऐसा ईमान इस जमाने में कोई दिखा तो दे? रसूल पाक की इज्जत और शान के लिए अपने खानदान के लोगों की ऐसी पिटाई, ऐसी रुसवाई, ऐसी उनकी बेइज्जती कौन कर सकता है? हाल यह है कि लोग सुन्नी उलमा को गालियां दे देते हैं सिर्फ इस बिना पर कि उनके वहाबी रिश्तेदार पक्के मुनाफिक के खिलाफ इन्होंने तकरीर में नाम लेके क्यों कह दिया, क्यों कह दिया? अब उसके गालियां देते हैं और कभी कभी धमकियां देते हैं कि इनको निकाल के मस्जिद से अलग करो, ये इमाम साहब नहीं, पिटाई करके हम नहीं तो हम इनकी पिटाई करेंगे। यहां तक है, ये ईमान की निशानी है कि कुफ्र की निशानी? मुझे बताओ ये क्या चीज? इसलिए मैं साफ कह देना चाहता हूं कि मेरे ऊपर बहुत से लोगों को गुस्सा आता होगा कि अब ये जमाना इतनी सख्ती का नहीं है, मगर मैं कहता हूं इसलिए नहीं है कि ये जमाना सबसे अच्छा जमाना अगर होता तो इस तरह की जुबान खोलने वाले के मुंह में जुबान नहीं रखती। समझ में आई बात? अगर वो जमाना होता तो ऐसी बोली बोलने का हक नहीं होता। तो सरकार फरमाते हैं सहाबा के तरीके पर जो है वो हिदायत पर है, अगर के वो खैरुल कुरून में ना हो, किसी भी दौर में हो, मगर सहाबा के तरीके पर है तो वो सबसे बेहतर है। सैयदना अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला वो है कि जिनको रसूल पाक ने फरमाया कि रज़ीतु लि उम्मती मा रज़िया बिही इब्न उम्मे अब्द, मैं अपनी उम्मत के लिए वो काम पसंद करता हूं जो काम अबू अब्दुल्लाह इब्न मसूद को पसंद आ जाए। समझ में आई बात? ये उनकी शान है। जिनके बारे में बुखारी शरीफ में एक हदीस है, अबू मूसा अशरी रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं कि हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद और इनकी माँ को हम लोग बहुत जमाने तक رسول پاک کے اہل بیت میں گنتے تھے، اس لیے کہ رسول پاک کی خدمت میں یہ اور ان کی والدہ ہمیشہ مصروف رہتی، اس لیے ہم سمجھتے تھے کہ یہ رسول پاک کے اہل بیت میں تھے، اور سرکار بھی ان کو اہل بیت ہی کے طور پر سمجھتے تھے۔ یہ عبداللہ ابن مسعود ہیں، وہ فرماتے ہیں قیامت تک جب سے دنیا پیدا ہوئی اور قیامت تک کے بیچ میں جو لوگ انبیاء کے بعد جو لوگ سب سے اچھے پیدا کیے گئے، ان سب کو چن چن کر اٹھا کر اللہ نے اپنے نبی کا صحابی بنا دیا، ان کے برابر قیامت تک کوئی نہیں پہنچ سکتا، اور آدم علیہ السلام سے لے کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک انبیاء کرام کے بعد ان کے علاوہ جتنے بھی بڑے بڑے مرتبے والے کسی بھی پیریڈ میں پیدا ہوئے، ان سب کو اللہ نے اپنے رسول کا صحابی بنا دیا۔ اب بعد میں کوئی کتنے ہی درجے کا اونچا ولی پیدا ہو، کتنا ہی بڑا بزرگ پیدا ہو، قطب ہو، قطب الاقطاب ہو، سب کے سب صحابہ کے بعد ہی ہیں، یہ صحابہ کا درجہ ہے۔ اب صحابہ کی قربانیاں، سبحان اللہ، دین کے لیے ان کی کیسی شان تھی، وہ واقعہ بہت مرتبہ آپ نے سنا ہوگا کہ ایک مقدمہ تھا، رسول بخاری شریف میں بھی تخریج ہے کہ ایک انصاری کہلاتا تھا، انصاری، اور ایک یہودی میں جھگڑا ہو گیا کسی پانی کے معاملے میں، کہ پانی کی سچائی کے بارے میں، تو رسول پاک نے فیصلہ کر دیا اس یہودی کا حق زیادہ ہے، اس کو پہلے یہ پانی لینے دو، اور انصاری تمہارا نمبر بعد میں، اس کو ذرا انصاری کو ناپسند ہوا، کہا کہ چلو یہ فیصلہ تو ہے ٹھیک ہے، مگر چلو حضرت عمر سے بھی ہم لوگ اپنا فیصلہ کرائیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے کہ ہم دونوں میں جھگڑا ہو گیا تھا، اب اس طرح کا جھگڑا ہے، آپ فیصلہ کر دیجئے۔ انصاری بولا، یہودی نے کہا ذرا جلدی مت کیجئے، بات سن لیجئے، پوری بات سن لیجئے، جھگڑا ہم لوگوں میں ہوا، رسول پاک کے پاس ہم لوگ مقدمہ لے کر گئے، آپ نے فیصلہ میرے حق میں کیا ہے، یہ ہار گیا، اب آپ کے پاس اپیل لے کے آیا، کہ ٹھیک ہے میں فیصلہ کر دیتا ہوں۔ گھر میں گئے، تلوار لے کر آئے، انصاری سمجھ رہا تھا کہ وہ ڈنڈا انڈا ماریں گے اس کو، یہودی کو، تو تلوار لے کر آئے اور اس کی گردن اڑا دی، اور زبان سے فرمایا خدا کی قسم اس وقت تک آدمی مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ رسول اللہ کے ہر فیصلے کو اس طرح مانے کہ دل میں ذرا بھی کمزوری اس کے نہ ہو، سنجائی با، تنگی نہ ہو۔ یہ کہا اور تلوار چلا دی۔ اب کہا کہ یہ منافق ہے، منافق تھا، اب اس کی اپیل کسی نے کر دی وہاں سرکار کے پاس کہ عمر نے یہ زیادتی کی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا قرآن مجید کی آیت اتر آئی، لا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدو فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا لک تسلیما، کہ آپ کے رب کی قسم ہے اے پیارے رسول، آپ کے رب کی قسم ہے، اس وقت تک یہ مومن ہو ہی نہیں سکتے جب تک کہ آپس کے جھگڑے میں آپ کو حاکم مطلق نہ مان لیں، اور جو فیصلہ آپ کریں اس فیصلے کے بارے میں دل میں ذرا بھی تنگی اور الجھن نہ ہو، اور پورے پاؤ پورے طور پر یسلمو لک تسلیما، پورے طور پر آپ کو مان لیں، مان لیں پورے طور پر، چاہے خلاف ہو چاہے موافق ہو، ہر طرح مان، بس تصدیق ہو گئی قرآن حکیم میں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بخاری مسلم دونوں میں میں نے پڑھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں پیدا ہونے والے ایسے فرقوں کا ذکر فرمایا، فرمایا کہ لو ثقفتموہم لقتلتہم قتل ثمود، کہ اگر ان کے زمانے میں میں اس روئے زمین کے اوپر رہتا تو میں ان کو ایسے قتل کرتا جیسے اللہ نے قوم ثمود کو تباہ کر دیا. لو ثقفتموہم لقتلتہم قتل ثمود، یہ فرمایا. تو اب اس سے آپ سمجھیں کہ یہ ناجائز فرقے جو سرکار کے بانے کے بعد پیدا ہوئے وہ کس حکم شرع میں آتے ہیں، لہذا ان سے رشتہ داریاں بھی فقہ کی تمام کتابوں میں ناجائز. فرمایا گیا کہ لا ينعقد نکاح المرتد ولو مرتدۃ، کہ مرتد مرد ہو یا عورت ان کا نکاح کسی سے نہیں ہو سکتا، اگرچہ یہ مرتد عورت سے نکاح کرے تب بھی نہیں ہو سکتا. اب ذرا سوچو، مشرک کا نکاح مشرک سے ہو جاتا ہے مگر منافق کا نکاح منافقہ سے نہیں ہو سکتا. یہ حال ہے، دنیا بھی ان کے لیے تنگ. اگر آپ حضرات ان کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں تو اب میں مسئلہ تو نہیں بدل سکتا، جو حقیقت ہے وہ میں نے بتا دی. اس لیے رفیقان ملت، مجھے تعجب ہوتا ہے ان علماء پر جو ایسے نکاح پڑھا دیتے. میں میرے استاد حضور حافظ الملت والدین کو لوگوں نے، اپنے ہی سنی لوگوں نے بلایا ایک مسجد میں جس کو نادر شاہ کی مسجد کہتے ہیں، کہ ایک نکاح پڑھانے کا پڑھانا ہے، تو آپ نے نکاح پڑھا دیا. مسجد سے باہر نکلے تو ایک سنی نے کہا، حضور وہ لڑکا تو وہابی تھا دیوبندی، ہے مجھ سے اور اس کا نکاح پڑھوا. فوراً مسجد میں واپس آئے اور ابھی سارے براتی بیٹھے ہوئے اور آپ کھڑے ہو گئے، اپنی چھڑی ہاتھ میں لیے ہوئے، فرماتے ہیں مجھے ابھی معلوم ہوا کہ جو نکاح ابھی پڑھوایا گیا ہے اس میں یہ دولہا جو ہے جو بندی ہے، سن لو نکاح نہیں ہوا، نہیں ہوا، نہیں ہوا، اگرچہ عبدالعزیز نے پڑھا. یہ اعلان کیا، سمجھ گئے. میں نے تو اپنے استاد اور بڑے بڑے علماء کے استاد کے اس فرمان کو پکڑ کے رکھا ہے. میں ایسی غلطی نہیں کرتا ہوں, اس لیے میں اب کسی انجانے نکاح کا معاملہ آتا ہے پڑھانا ہے تو میں جھٹ پوچھتا ہوں, رشتہ سنی سنی کا ہے کہ گڑبڑ سنی کا ہے, کس کا ہے بتاؤ. اب اس کے بعد میں نہیں پڑھاؤں گا. ایک مرتبہ دعوت میں آئے, میں مبارک پور میں پڑھاتا تھا, پرنسپل تھا اس زمانے میں اور شیخ الحدیث بھی, تو اب انہوں نے قرب کے باوجود یہ کیا تو میں نے صاف پوچھا کہ یہ فلاں محلے میں کر رہے ہو وہ سنی بھی ہے کہ نہیں, دوسری جماعت کی. میں نے کہا تم مجھے معاف رکھو, میں نہیں آ سکتا, اور میں آپ کو یہ حکم دیتا ہوں کہ رشتہ کاٹ دیجیے, نہیں کاٹیں گے آپ گناہگار ہوں گے, مگر اس گناہ میں میں آپ کا ساتھ دینے کے بجائے وتعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان, اس لیے میں اس میں آپ کی مدد نہیں کروں گا, اس نیکی میں مدد کروں گا کہ یہ رشتہ کاٹ لو. تو بڑے غصے میں وہ اٹھ کے چلے گئے. جب تک میں مبارک پور میں رہا مجھ کو اس نے سلام نہیں کیا, اب میں نے بھی اس کو سلام نہیں کیا, اور میرے اوپر میرے خلاف بدگوئیاں کرتا رہا. میں نے کہا کرتے رہو تمہاری نیکی بڑھے گی, اور میں ابھی کچھ نہیں بولتا ہوں, قیامت کے دن تمہاری گردن پکڑوں گا تب سمجھ میں آئے گا تم کو, ابھی یہاں کچھ نہیں بولوں گا. بہرحال اس لیے مسجد والے اور امام حضرات علماء اکرام کو اس مسئلے پر غور کرنا چاہیے کہ شریعت کا جب یہ مسئلہ ہے تو آپ کی مسجدوں میں اس کے خلاف عمل کیسے ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی توفیق خیر دے, آپ سب کو. اللہم اقمنا علی السنۃ والجماعۃ فاذا توفیتنا فتوفنا علیہا وارزقنا شفاعۃ حبیبک النبی الکریم یوم لا جد ولا مال ولا بنین, وصلى الله تعالى على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا رب.